الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلك في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين ذہن میں تازہ کر لیجئے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا درس نمبر 13 جو اس کے حصہ سوم کا چوتھا درس ہے اس میں اسلام کا معاشرتی نظام زیر بحث آ رہا ہے. یہ دو رکوعوں پر مشتمل ہے یہ درس, سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع. اس کا اکثر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب آج ذرا ذہن میں پہلے تازہ کر لیں, جو درس نمبر 2 تھا ہمارا اسی تیسرے حصے کا, انفرادی سیرت و کردار کے ضمن میں ایک پوری طرح تربیت یافتہ انسان, پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کے خد و خال سورت الفرقان کے آخری رکوع پر جو مشتمل تھا, اس میں مرکز میں ایک آیت آئی تھی بالکل درمیان میں, وہ لوگ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اس وقت یاد کیا گیا تھا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ 3 ہیں. سب سے بڑا, سب سے بنیادی شرک, اس کے بعد قتل ناحق, انسانی جان کو ضائع کر دینا, قتل کر دینا بغیر کسی حق کے, اور نمبر 3 زنا. اب یہاں دیکھیے یہ جو دو رکوعوں پر مشتمل ہمارا درس ہے, 18 آیات پر مشتمل, اس میں آپ کو یہ حسن ترتیب نظر آئی ہوگی, اس کے اول اور آخر میں شرک کا بیان ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. شروع ہو رہا ہے, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بس پوجو اللہ کے سوا کسی کو, اور اختتام بھی ہوگا جس کا کہ ہم جائزہ لے چکے ہیں پہلے ہی, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہرا لینا کہ جھونک دیے جاؤ جہنم میں ملامت زدہ ہو کر دھکے لیے جانا. اول و آخر شرک, یہ تو جڑ ہے, بنیاد ہے. جیسے انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے ضمن میں اول و آخر نماز تھی جو اساسات ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, یہاں سے بات شروع ہوئی تھی, والذين هم على صلواتهم يحافظون, اس پر بات ختم ہوئی. اول و آخر نماز, انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کا جو پروگرام ہے, جو بنیادیں ہیں ان کی, جو اساسات ہیں, اس میں اول و آخر نماز. یہاں پر اسلامی معاشرے کے لیے جو گویا کہ فقیر کی حیثیت رکھنے والی شے جو ہے, باقی ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی, وہ فصیح جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید, اجتناب عن الشرک. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قتل ناحق کا ذکر آیا ہے, وہ بھی اس سبق میں 2 مرتبہ آیا ہے, ایک مرتبہ پہلے آ چکا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطرا کبیرا, اور اب آ رہا ہے ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق. یہاں پر گویا کہ دونوں آیتوں کو رکھ کے درمیان میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, یہ میں ترتیب اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. زنا مرکز میں اول, اس سے پہلے اور اس کے بعد قتل ناحق, اور پورے سبق میں اول و آخر شرک کی مذمت, توحید کا انتظام. تو گویا کہ ترتیب جو ہے قرآن و یفصل بعضہ بعضہ, تو جو ہمارا درس نمبر 2 تھا 21 حصے کا, اس میں ایک آیت میں جو مضمون آیا تھا در حقیقت وہی ہے جس کی توسیع ہو رہی ہے, اسی کا پھیلاؤ ہے, اسی کے اندر مزید تفاصیل آ رہی ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے, محترم ٹھہرایا ہے, مگر حق کے ساتھ. واقعہ یہ ہے کہ انسان جو متمدن حیوان کہلاتا ہے, تمدن کی بنیاد یہ ہے احترام جان. کسی معاشرے میں اگر انسانی جان کا احترام ختم ہو جائے تو گویا کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی. اگر عزت و عصمت اور عفت, اگر اس کا معاملہ خراب ہو جائے, تمدن فاسد ہو جائے گا, وہ فساد ہو جائے گا, جس کے لیے میں نے 12 لفظ استعمال کیا ہے, خناق بن جائے گا معاشرہ. لیکن تمدن کی جڑ ہی کٹ جائے گی اگر جان کا احترام نہیں رہا. اس لیے کہ تمدن کی تو جڑ اور بنیاد متمدن حیوان ہے, انسان اسی ہے کہ ایک دوسرے کی جان کا احترام کیا جائے. قتل ناحق جس معاشرے کے اندر رواج پا جائے گویا کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی. اس لیے سورہ مائدہ میں تو فرمایا ہے کہ کسی شخص نے ایک انسان کو قتل کیا ناحق, فکانما قتل الناس جمیعا, ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. ایک جان کسی نے بچائی تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچایا, اور ایک جان ناحق جو ہے اگر لے لی اور ایک جان ضائع کر دی بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی حق کے, تو گویا کہ تمام پوری نوع انسانی کو قتل کر دی. تو یہاں اب اس کا ذکر ہو رہا ہے, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اس میں سب سے پہلے نوٹ کیجئے, خود کشی بھی کسی میں شامل ہے. اس لیے کہ میری جان یہ میری ملکیت نہیں ہے, میرے پاس امانت ہے اللہ, میں اس کا مالک نہیں ہوں کہ جب چاہوں اسے ختم کر دوں. بلکہ خودکشی جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے, بہت بڑے گناہوں میں سے ہے. اس اعتبار سے جان کسی اور کے قتل کرنے ہی کا نہیں ہے معاملہ, اپنی جان لینے کا بھی انسان کو اختیار نہیں. اس لیے کہ اس جان کا مالک اللہ ہے, وہ انسان جو ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہے, امین ہے, بندہ مومن امین حق مالک. جیسے دنیا کی اور دوسری چیزیں جو ہے ان کی ملکیت کے ضمن میں اسلام نے تصور یہ دیا ہے, ملکیت کا تصور نہیں ہے, امانت کا تصور. اسی طرح خود اپنی جان بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. اسی لیے فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے. اس جان کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورتوں کو پورا کرنا, کرو جائز راستے سے لیکن پورا کرنا یہ اس کا حق ہے. اس کو غذا پہنچ پہنچانا اس کا حق ہے, اس کے لیے استراحت کا اہتمام کرنا اس کا حق ہے. ان کو اس میں غلو نہ ہو جائے, اس میں انسان مبالغہ نہ کر رہا ہو, لیکن ظاہر درجے میں اپنی جان کی خواہش, اپنی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی انسان کا فرض ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے نفس کا, تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. تو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, إِلَّا بِالْحَقِّ کی وضاحت اس سے پہلے میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں. چار شکلیں ہیں کہ جن میں جواز ہے کسی انسان کی جان لینے کا. ایک شکل تو ہے کافر حربی, ہر کافر نہیں, کافر ذمی ہے یا کافر کسی اور ملک کا رہنے والا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی جنگ ڈکلیئر نہیں ہے, تو ان دونوں حالتوں میں اس کی آپ جان نہیں لے سکتے, اس کی جان محترم ہے. ذمی کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی مسلمان کی جان کسی مسلمان ریاست میں. البتہ حربی ہو, کافر حربی, اس کی جان لی جا سکتی ہے. اور تین شکلوں میں کسی مسلمان کا خون حلال ہو جائے گا. سب سے نمایاں قتل عمد کے ارتکاب میں, قتل عمد جو ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا, جو قتل کر دیا گیا مظلومیت میں یعنی ناحق, اگر وہ حق تھا, اگر قاتل اس کی جان لی گئی ہے, مقتول کے ورثاء نے اس کو معاف نہیں کیا, اس کی جان لی گئی ہے, بالحق لی گئی. اسی طرح زانی اگر وہ شادی شدہ ہے, اس کی جان لی گئی ہے رجم کے ذریعے سے, بالحق لی گئی. اس طرح مسلمان مرتد ہو گیا ہے, اس کی جان لی گئی ہے, بالحق لی گئی. یہ گویا کہ تین شکلیں ہیں کسی مسلمان, اگرچہ مرتد کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا, لیکن یہ کہ بہرحال اس سے پہلے وہ حالت اسلام میں تھا. مرتد اس کی سزا قتل, دانی دانیہ اگر شادی شدہ ہے اس کی سزا قتل حجم کی شکل میں، اور تیسرے یہ کہ قتل قتل عمد کے اتفاق میں قتل اگر مقتول کے ورثہ اس کا خون معاف کرنے کو تیار نہ ہو یا دیت یا خوبہا لینے کے لیے تیار نہ ہو. تو فرمایا ومن قتل مظلوما جو نا حق قتل کر دیا گیا فقط جاننا لے ولی یہی سلطانہ تو اس کے ولی اس کے وارث کو ہم نے اختیار دیا ہے. سلطان کے لفظ کو پہچان لیجئے، سلطان اختیار سند اتھارٹی اس کے پاس. آج کا جو تصور ہے ہمارے معاشرے میں بھی ابھی تک بنیادی طور پر جو قانون ہے قتل کے ضمن میں کچھ اصلاحات ہوئی ہیں، لیکن فلسفہ کیونکہ وہی رومن لا کا ہے جو ابھی تک ہمارا بنیادی جو ہے قانون اس وقت جو رائج ہے تو رومن جو لا کا فلسفہ ہے اسی پر مبنی ہے. قتل کے مقدمے میں ریاست مدعی نہیں ہوتی ہے مجرم کے خلاف یا ملزم کے خلاف، بلکہ مقتول کے ورثہ ہوتے ہیں. اور اختیار معاف کر دینے کا نہ کسی ہیڈ آف دی سٹیٹ کو ہے نہ کسی اور کو ہے. عدالت کا کام، حکومت کا کام، ریاست کا کام یہ ہے کہ مجرم کو پکڑے اور مقدمے کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے. ثبوت اگر ہو گیا ہے تو اب جان کس کے قبضے میں ہے؟ مقتول کے ورثہ کے قبضے میں، اور کسی کو اختیار نہیں. اسی کا نام سلطان ہے. فقط جاننا لے ولی یہی سلطانا تو ہم نے اس کے ولی کو سند عطا کی ہے، اختیار دیا ہے، اس کو آتھرائز کیا ہے، چاہے تو قاتل کی جان بخشی کر دے. آج ہی خبر آئی ہے کہ کہیں سعودی عرب میں کسی قاتل کا سر قلم ہونے والا ہی تھا، جلاد کا کہ بس وہ جو ہے پیشہ اٹھنے والا ہی تھا کہ فوراً وہ شخص آیا جس کا بیٹا اس نے قتل کیا تھا، جس کے بیٹے کو قتل کیا تھا اس قاتل نے، اور اس نے آ کر کہا میں اسے معاف کرتا ہوں. اور دھیان رکھیں اختیار جو ہے وہ مقتول کے وارث کے پاس، وہ رکھا کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو بغیر کوئی خون بہا لیے معاف کر دے، چاہے تو دیت یا خون بہا قبول کر کے معاف کر دے، اور چاہے تو قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان، مصر رہے اس پر اور قاتل کی جو جان ہے وہ لی جائے. اس میں ریاست یا حکومت کا معاملہ ان کے مددگار کا ہے، مدعی کا نہیں ہے. مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثہ ہے. فقط جاننا لے ولی یہی سلطانن تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے، ان کے وارثوں کو اختیار دیا ہے. لیکن فلاں اس میں فرقت، اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ جہاں اسلامی حکومت قائم نہ ہو باقاعدہ وہاں کیا کیا جائے. اور ظاہر بات یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ابھی مکے میں، سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے، مکی سورت ہے. اور اس میں تو اصل میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا تمہیدی باتوں میں کہ یہ تو ٹین کمانڈمنٹس جو تھے، تورات کی شریعت جو چلی آ رہی تھی. شریعتیں تو دو ہی ہیں، شریعت موسوی، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اصلاح وسلام. تو جب تک یہ شریعت موسوی قائم ہے در حقیقت یہ تمام احکام چل رہے ہیں. البتہ جب شریعت محمدی میں کسی حکم کی شکل بدلی ہے تو اب اس کی صورت جو ہے تبدیل ہو جائے گی، ورنہ یہ جو معاملہ تھا خاص طور پر رجم کا معاملہ یہ بھی شریعت موسوی سے چلا آ رہا ہے. اور حضور نے سب سے پہلا جو دو یہودیوں کو رجم کیا ہے وہ در حقیقت اور آپ کے حکم کے روپے کیا ہے. خود انہوں نے آ کر کہا، اور حضور نے کہا کیا تمہاری کتاب کے اندر اس کا حکم موجود ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. حضور نے تورات منگوائی. اور پھر یہ کہ کسی شخص نے عین موقع پر ہاتھ بھی رکھنا چاہا کہ یہ آیت کی ہے تورات کی، اس پر نگاہ نہ پڑے، حضور نے فرمایا ہاتھ ہٹا اور اس کے نیچے وہ آیت موجود تھی. اور اس کی روح سے پھر آپ نے اس رجم کیا اور پھر دعا کی، اللہ میں نے تیرے دین کے حکم کو آج زندہ کر دیا ہے، تازہ کر دیا. مکلمہ یہودیوں کا تھا. لائے تھے وہ حضور کی عدالت میں اس لیے کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ قانون یہ کسی طریقے سے کوئی اور فیصلہ کر دے جان بخشی ہو جائے گی. خیبر سے دو یہودی تھے، مرد بھی اور عورت بھی. بہرحال وہ کہنے کا مسئلہ ہے. تو ٹین کمانڈمنٹس جو ہیں جو اصل بنیاد ہے پوری شریعت کی، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا نام بھی ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے ابتدا اور اختتام پر بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ ہے. اور اس میں در حقیقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہی ہے کہ یہ جو دو رکوع ہیں یہ قرآنک ورژن ہے ٹین کمانڈمنٹس کا. احکام عشرہ کی قرآنی تعبیر ہے، قرآن نے ان کو گویا کہ یہاں نقل کیا ہے. تو یہاں اس طرح اصولی بات کہی جا رہی ہے. تو اسلامی ریاست اگر نہیں ہے تو کوئی قبائلی نظام ہوگا، وہ ایلڈرز آف دی کلینز ہوں گے، کوئی ہوں گے، وہ گویا کہ مخاطب ہو جائیں گے. جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، اب ریاست اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ مجرم کا پیچھا کرے، تعاقب کرے، مجرم کو پکڑے اور پھر پکڑ کر جو بھی تقاضے قانون کے ہیں وہ پورے کریں, لیکن اس کے بعد اختیار ریاست یا حکومت کا یا کسی بھی صدر مملکت کا نہیں, کسی امیر المومنین کا نہیں, کسی خلیفہ راشد کا نہیں, جو بھی تھا اختیار وہ در حقیقت مقبول کے ورثہ کا تھا. اس میں بڑی حکمت ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہم تمام حکمتوں کو تو نہیں جان سکتے, لیکن بعض احکام کی حکمتیں تو بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہیں. قتل کے معاملے میں قتل در قتل کے جو چکر چلتے ہیں ان کا در حقیقت سب سے آسان راستہ جو ان کا بند ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے. جو زخم لگا ہوتا ہے کسی قوم کو, کسی گھرانے کو, کسی خاندان کو, کسی شخص کے ان کے عزیز رشتے دار بھائی بن کے قتل ہو جانے سے, اس کے اوپر فا رکھا جاتا ہے جب ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اب باقی کی جان ہماری مٹھی میں ہے, وہ ساری جو اس کے اندر تلخی ہے وہ ختم ہو جاتی. اس کے بعد اگر ان کے اندر جذبہ ہے ایسا کہ ٹھیک ہے ہمارا آدمی تو گیا, اس کی جان ہم لیں گے, وہ واپس نہیں آ جائے گا, لیکن کوئی اور بچے ہیں جو یتیم ہو جائیں گے, کوئی اور خاتون ہے جو بیوہ ہو جائے گی, کوئی اور والدین ہے کہ جن کا کوئی سہارا ختم ہو جائے گا, ان کے دل میں ہو سکتا رحم پیدا ہو جائے, جان بخشی کر لیں. ورنہ یہ ہے کہ قتل در قتل ہوتے ہیں. پھر اب جو قاتل قتل ہوا ہے, جو جس کو کہ پھانسی کی سزا ہوئی ہے, اس کا کوئی بچہ ہے, اس کے دل میں جو گرا پڑ جائے گی کہ میرا باپ جو ہے اس طرح کے کوئی قبائلی یا خاندانی یا قومی جھگڑوں کے اندر قتل ہوا تھا, تو اس کے دل میں تو یہ رہے گا کہ مجھے بدلہ لینا, اور اس طرح وہ قتل در قتل. آج کل بھی ہمارے ہاں جو زیادہ علاقے ابھی جن میں قبائلی جو رسم و رواج باقی ہے اس میں یہ سلسلہ چلتا ہے. اس اعتبار سے بڑا ہی حکیمانہ معاملہ ہے یہ قتل کا معاملہ. اس کو یوں سمجھیے ایک اعتبار سے شریعت اسلامی نے گویا کہ دیوانی مقدمہ بنا دیا ہے. یہاں معاملہ کیا ہے کہ اصل میں مدعی مقتول کے ورثہ ہے, اختیار ان کے ہاتھ میں, وہ چاہے تو قاضی کو معاف کر دے, چاہے تو وہ بھا قبول کر لے, اور چاہے تو مسلم رہے. اس صورت میں ریاست کا کام یہ ہے انہو کان منصورا, اس کی مدد کی جائے گی. مدد کرنے والا کون ہے, یا معاشرہ یا جو بھی ماحول کے اندر جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں, یا پھر اگر ریاست قائم ہے تو اسلامی ریاست جو ہے اس کی پشت پر ہے. جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں ان کو قصاص دلوانا اور ان کے ہاتھ میں لے آنا اس مسئلے کو, کہ ان کو محسوس ہو کہ اب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. جانتا انہو کان منصورا, یہ در حقیقت فرض منصبی ہے ریاست کا. لیکن فرمایا فلا یسرف فی القتل, یہ فلا یسرف فی القتل کا تعلق ہے اس معاشرے سے جس کے اندر ابھی کوئی آرگنائز سٹیٹ کا کانسیپٹ اور حکومت کا تصور موجود نہ ہو. قتل کے بدلے قتل جب وہاں ہوتا تھا تو اس میں پھر اپنے جذبات کا اظہار, اگر کوئی طاقتور قبیلہ ہے تو ایک کی جگہ دس کو مار رہا ہے, یا یہ ہے کہ صرف یہ کہ قاتل کو قتل ہی کرنے پر اکتفا نہیں کر رہی, مسلح کر رہے ہیں, یا اسے ایزا دے دے کر مارا جا رہا ہے, اس کا ایک جوڑ بند علیحدہ کیا جا رہا ہے. یہ ساری شکلیں جو ہے اسراف کی قتل کی. تمہیں جان لینے کا اختیار دیا گیا ہے, سلطان تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے, تم اس کی جان لے سکتے ہو, لیکن یہ کہ اسراف فی القتل اس کی اجازت نہیں. فلا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يقتل في القتل انه كان منصورا, یہ نصرت ہوگی اس کی چاہے معاشرت کی سطح پر چاہے حکومت کی سطح پر. ولا تقربوا مال اليتيم, اب نوٹ کیجئے ایک اور بات, انسانی معاشرے میں احترام جان, حرمت عزت, اس کے بعد تیسری چیز ہے حرمت مال. ایک دوسرے کے مال پر ناجائز تفرق نہ ہو, ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر ہڑپ نہ کیا جائے. اس میں خاص طور پر ایک جو ہے چوری کا معاملہ, وہ تو ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ نمایاں جرم ہے. ایک چوری چھپی ہوئی چوری ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. فلا تقربوا مال اليتيم, کسی شخص کے زیر کفالت زیر نگرانی کچھ یتیم ہے, بڑا بھائی فوت ہو گیا, اس کے بچے ہیں بچیاں ہیں, اب بھائی کو کچھ چھوڑ کر گیا ہے, وہ اس کی تحویل میں ہے, چوری چھپے اس میں سے مال ہڑپ کر جانا, یہ گویا کہ یہ چھپی ہوئی چوری ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. بلا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن, اور گویا کہ اس میں اس کی شناخت اور گھناونا پن جو ہے دوہرا ہو رہا ہے, یتیم کا مال ہے. مت قریب پھٹکو یتیم کے مال کے الا بالتی احسن, یہاں بھی وہی لفظ لایا گیا ہے جو زنا کے لیے آیا تھا. بلا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا, بلا تقربوا مال اليتيم, یتیم کے مال کے قریب تک نہ پھٹو. اللہ بالتی احسن، مگر اس حوصلے سب سے عمدہ سب سے اعلیٰ، پوری حفاظت، اس کا مال ہڑپ نہ کرو، اس کا مال ضائع نہ ہونے دو، اس کے پورے امین بنو، اس کی حفاظت کرو، اپنے مال سے بڑھ کر اس کے مال کی حفاظت کرو. حتیٰ جب لوگ آشدہ، اور یہاں تک کہ وہ اپنی پوری شدت کو، قوت کو، پختگی کو، جوانی کو پہنچ جائے، ملوک کو پہنچ جائے، اب اپنے مال کی حفاظت کا وہ خود ذمہ دار ہو جائے گا. اس کے بڑے تفصیلی احکام سے سورہ نساء میں آئے شروع میں، لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ حکم قرآن مجید میں مکی صورتوں میں دو دفعہ آیا، ایک تو یہاں سورہ بنی اسرائیل میں، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152، وہاں ایک رکوع میں وہ تمام مضامین آئے ہیں جو یہاں دو رکوعوں میں آ رہے ہیں. یہ میں تمہیدی جب ہماری بحث تھی اس میں میں تقابلی مطالعہ کرا چکا ہوں آپ کو. سورہ انعام کا ایک رکوع اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ دو رکوع مضامین کے اعتبار سے بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، اور اس میں یہ الفاظ تو دور کے دور رپیٹ ہوئے ہیں، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشدہ. البتہ اس کو نوٹ کیجئے، صحابہ کرام کا جو انداز اللہ نے بنا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں بنا، لٹرل بالکل لفظی پیروی، حرف با حرف حکم کو پورا کرنا، تقربوں کا لفظ آیا ہے، کس درجے احتیاط شروع کر دی صحابہ نے کہ ان کی ہانڈی بھی علیحدہ، اس لیے کہ یہ بچے ہیں ان کے لیے کچھ پکڑا ہے تو علیحدہ پکے، اس میں لکڑی بھی ان کی علیحدہ ہو جو جل رہی ہو ہانڈی کے نیچے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے حصے کی کوئی بوٹی جو ہے ان کے بال میں سے وہ میں اگر مسترد ہانڈی پک رہی ہو تو کہیں میرے پیٹ میں چلی جائے. اس لیے کہ وہاں تو تصور یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں. اس سب یہ احتیاط، اب ظاہر بات ہے اس میں مشقت کا معاملہ تھا، اگر وہ مشترک ہڈیا پک رہی ہے تو اس میں خرچ بھی کم ہوگا، سہولت بھی ہے، کچھ آگے کے رکھی رکھی، نمک کا حساب بھی علیحدہ ہو اور مرچوں کا حساب بھی علیحدہ ہو اور گھی کا حساب بھی علیحدہ ہو اور ان کے لیے ہر چیز بالکل علیحدہ رکھی جائے. لیکن صحابہ کا انداز یہ تھا کہ جو حکم آ جاتا تھا اس کی حرف بحرف پیروی کرتے تھے، پھر اللہ نرمی کرتا تھا کہ نہیں نہیں اس درجے نہیں. چنانچہ پھر سورۃ البقرہ میں، یہ تو مکی سورتیں ہیں سورہ انعام میں اور سورہ بنی اسرائیل بھی، اس میں تو یہی حکم ہے، فلا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشدہ. لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 میں اب اس میں نرمی کی گئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قل اصلاحٌ لہم خیر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کی اصلاح، ان کی بہتری کے لیے کوشاں رہنا، ان کی بھلائی، ان کی بہبود، ان کی مصلحتوں کو مد نظر رکھنا یہی خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر مخالفت کرو، اگر رل مل کر رہو، مل جل کر رہو، اپنا مال اس کا مال جمع کر لیا ہے، اب کاروبار میں لگا ہوا ہے، یتیموں کی پونجی بھی لگی ہوئی ہے، اپنی پونجی بھی لگی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ وہ علیحدہ علیحدہ بالکل پائی پائی کا حساب ہو رہا ہو، اگر اس طرح سے اشتراک ہو جائے، مشترک ہو جائے مال کا کاروبار میں یا گھریلو معاملات میں، اخوانوں کو تو تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی بند ہیں، تمہارے اعزاء و اقارب ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ خوب جانتا ہے، علیحدہ جانتا ہے مصلح کو مفسد سے، جانتا ہے کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے. یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو اس سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں آ چکا ہے، جب والدین کے بارے میں انتہائی تاکیدی حکم آیا، بلا تقل لہما اف بلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، لیکن ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للوابین غفورا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تمہاری جانوں میں ہے، تمہارے جیوں میں ہے، تمہاری نیتوں میں ہے. اگر تم ٹھیک ہو اور درست ہو، کسی وقت اگر مجبوری کے حالت میں والدین کی کوئی بات ٹالنی پڑ رہی ہے، کوئی حکم عدولی کرنی پڑ رہی ہے، کہیں کسی وقت کوئی بات جو ہے سختی کے ساتھ بھی کہنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، بتاؤ کا کیسا ہوتا ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے، اب دماغی توازن جس کا ٹھیک نہ رہا ہو بڑھاپے میں، اب ظاہر بات ہے کہ اس کی ہر بات خوب نہیں مانا جا سکتا، کسی وقت کچھ کوئی انداز جو ہے سختی اختیار کرنا پڑے گا. ان تکون صالحین فانہ کان للوابین غفورا، تم اپنے باطن میں جھانکو، وہاں اگر بات ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے. وہی بات یہاں فرمائی کہ اللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو خوب معلوم ہے کون مفسد ہے کون مصلح ہے، کون یتیموں کی بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مال کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، ملا رہا ہے، اور کون جو ہے وہ اصل میں نیت خراب ہے اور ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے گویا کہ چھپی ہوئی چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے خفیہ طور پر ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالے رکھتا. یہ جو حکم تھا جس پر تم نے عمل کیا اس میں ایک طرح کی شاباش بھی ہے، صحابہ کرام کی تحسین بھی ہے کہ تم نے جس طرح عمل کیا واقعہ یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو عمل ظاہر ہوا ہے. اللہ چاہتا تو اسی سختی کو کنٹینیو کرتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، نہیں، لیکن یہ کیا تمہارے لیے نرمی ہے. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، اس معاملے میں اس درجے سختی کا حکم نہیں ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو. یہاں اضافی جو لفظ آئے ہیں، عہد کی مسئولیت ہے، عہد جو ہے اس کے بارے میں بات کرس ہو کر رہے ہیں. اب یہ تو آپ ذرا ذہن میں تازہ کر لیجیے، ایفائے عہد کا معاملہ جو آ رہا ہے وہ تو شروع سے سورۃ العقل کے بعد آیت البر ہمارا دوسرا درس. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ معاہدہ کر لیں. پھر انفرادی سیرت و کردار کا اور جو اثاثات ہیں تعمیر سیرت کی دونوں مقامات پر، وہ لوگ جو اپنے عہد کے کو پورا کرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، یہ سورہ مومنون میں بھی آئے الفاظ اور یہ سورہ معارج میں بھی الفاظ آئے، وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں. اور ایفا عہد کے ضمن میں وہ حدیث بھی بارہا سنا چکا ہوں جس کے بارے میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم خاص رہے حضور کے 9 برس تک، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قلما فتبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عقل له، جس شخص میں امانت کا مس نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. یہ جو آخری ٹکرائے کے اعتبار سے پھر تازہ کر لیے تھے، مثل دین نام کس کا ہے؟ دین تو معاہدہ ہے بندے اور رب کے مابین، ایاک نعبد وایاک نستعین، یہی تو دین ہے. دین مانی ہم عہد کرتے ہیں اللہ سے، تیری بندگی کریں گے، تیرا حکم مانیں گے، تیری فرما برداری کریں گے، تیرے احکام پر چلیں گے، تو یہ گویا کہ ایک معاہدہ ہے. اگر چھوٹے چھوٹے عہد کوئی شخص پورے نہیں کر رہا دنیا میں، تو اتنا بڑا پوری عمر کا عہد کیسے مانے گا؟ لا دین علی من لا عہد له ولا ایمان علی من لا امانت له، جس میں امانت کا رس نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں ایفائے عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں. تو یہاں بھی فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اس میں خاص طور پر عہد ایک وہ بھی ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جان، اپنی جان لینا بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا کسی اور کی جان ناحق لے لینا. اسی طرح اپنے ساتھ عہد کر کے یہ بھی، اس کا بھی مسئولیت ہوگی اللہ کے یہاں. یہ جو انسان قسم کھا بیٹھتا ہے یہ تو اپنا عہد ہوتا ہے، اللہ کی قسم اب یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ کسی اور کے ساتھ تو معاہدہ نہیں، تو اپنے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، اللہ کو اس پر گواہ بنایا جا رہا ہے. لہذا قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کا کوئی اگر کسی وجہ سے قسم ناحق غلط کھانی ہے، اس کو اگر کھولنا ہے توڑنا ہے، اس کا کفارہ اس کے لیے لازم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عہد کبھی انسان اپنے ساتھ بھی کرتا ہے، اپنے دل میں عہد باندھ لیتا ہے. ایک ہے وہ عہد جو انسان نے خود اپنے جی میں کیا ہو، ایک ہے معاہدہ باب مفادہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ باب مفادہ ہے. وہ تو در حقیقت تمام معاملات جو ہیں، معاملہ بھی باب مفادہ ہے، تمام معاملات انسانیہ جو ہے وہ معاہدے ہی کے اوپر بیس ہیں. امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، وہ بھی معاہدہ ہے. بیوی شوہر کا معاملہ ہے، نکاح سوشل کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، یہ بھی ساری عمر کا نباہ ہے. اس میں ایک بیوی جو ہے اپنے فرائض ادا کرنے کا عہد کرتی ہے، شوہر اپنے فرائض ادا کرنے کا عہد کرتا ہے، یہ تمام در حقیقت یہ بھی سوشل کانٹریکٹ ہے. معلوم ہوا پوری زندگی بزنس جتنا بھی ہے، بڑا بڑا بزنس جو ہے وہ سب معاہدے کو پٹ ہوتا ہے، کہیں سپلائی کے کانٹریکٹ ہے، کہیں کنسٹرکشن کے کانٹریکٹ ہے، سارا معاملہ کانٹریکٹ پر ہے. تو معلوم ہوا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں والا محاورہ جو ہے، ایفائے عہد کا مادہ اگر کسی معاشرے کے اندر پختہ ہو جائے تو سٹریم لائننگ ہو جائے گی پورے معاملات انسان کی، اب جو شخص بھی ہے وہ اپنا عہد پورا کر رہا ہے, اپنے عہد سے بندھا ہوا ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا عزت المومن کا فضل کف کے, مومن کا کسی معاملے میں وعدہ کر لینا تو ایسے ہے جیسے کہ کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا, کہاں جائے گا, ہاتھ پکڑا ہوا ہے, باقی محسوس کرے کہ میں عہد دے چکا ہوں, قول دے چکا ہوں, وعدہ کر چکا ہوں, میرا تو ہاتھ بندھا ہوا ہے, میرا ہاتھ اب دوسرے کے قبضے میں ہے, میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا أَكَلْتُمْ, کیونکہ مال کا معاملہ آیا تھا, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ, جس طریقے سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا وہ بھی ایک طرح کی چوری ہے, خفیہ چوری. ایک اور خفیہ چوری ہے, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا أَكَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, نہ پیمانہ پورا کیا کرو جبکہ پیمانہ ناپ کر دے رہے ہو, اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ. قسط قسط سے بنا ہے, قسط کہتے ہیں حصے کو, کسی کا مبنی برعدل جو حصہ اس کا قسط ہے. اگرچہ یہ لفظ جو ہے دو طرفہ استعمال ہوتا ہے, قسط اگر آتا ہے باب فعل مجرد کی حیثیت سے ثلاثی مجرد میں تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی کا حصہ مار لینا, اور اکثر کا یوگ سے تو اقتصاد باب اقبال سے آتا ہے, اس کے معنی کسی کا حصہ اس کو ادا کر دینا. تو یہ دو طرف لفظ استعمال ہوتا ہے, اور حصہ معین کرنے والی سے برابر برابر تول دینے والی سے قسطاس, وزنوا بالقسطاس المستقیم. تو فرمایا اوف الکیل اذا کنتم, جب تم ناپ کر دے رہے ہو تو پورا پورا ناپو, اس میں کوئی کمی نہ کرو, اور وزن کرو وزنوا بالقسطاس المستقیم سیدھی ترازو کے ساتھ, پوری ڈنڈی کے ساتھ, جس کو ہم کہتے ہیں معاملے میں ڈنڈی مارنا, یہ ہے, یہ بھی ایک چوری ہے. اور اس کے لیے جو لفظ آیا ہے آخری پارے کی صورتوں میں متوقفین, ویل للمتوقفین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا اکتالوہم او وزنوہم یفسرون علی یظن اولئک انہم مبعوثون یوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. تف کہتے ہیں عربی زبان میں, نہایت حقیر شے کو تف جو ہے یہ بہت ہی حقیر سی شے, متفق وہ ہوا جو بڑی حقیر شے کے لیے ایمان بیچ رہا ہے. یعنی کسی نے ڈنڈی ماری ہے, شیر کھولتے ہوئے کیا کرے گا, ساڑھے پندرہ شکان کر دے گا, پندرہ شکان کر دے گا, کتنی ڈنڈی مار دے گا, دودھ معاف کر دے رہا ہے کوئی گوالا, کتنی کمی کر دے گا, بڑی حقیر شے. لیکن اب تجزیہ کیجیے, دل کی اور میں پہاڑ ہے, اس نے اپنا ایمان بیچ دیا. اسی لیے اس صورت میں جو میں نے آیات ابھی آپ کو سنائی, فوراً تجزیہ کر کے بتا دیا گیا, اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, اسے یہ یقین نہیں ہے کہ کسی کے حضور میں حاضری ہے, اسے یہ یقین نہیں ہے کہ کوئی جواب دہی ہے, کہیں حساب کتاب ہو رہا ہے. ویل للمطففین, یہ کم تولنے والے, کم ناپنے والے, حقیر سی چیزوں کے لیے, حقیر سی نفع کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دینے والے, ان کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے. اور ویل کے بارے میں روایت یہ آتی ہے کہ یہ جہنم کی ایسی وادی ہے, اتنی شدید عذاب والی وادی جس سے خود جہنم پناہ مانگتی. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب ناپ کر لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں, واذا اکتالوہم جب ناپ کر دیتے ہیں, او وزنوہم یا ان کے لیے وزن کر کے دیتے ہیں, تو یفسرون کبھی کر دیتے ہیں, الہ یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین. کیا انہیں یہ گمان نہیں, بھول گئی یہ بات, یہ حقیقت مستحضر نہیں رہی کہ انہیں اٹھنا ہے ایک دن, قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس عظیم دن, جس دن کے لوگوں کو رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہونا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا أَكْلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, یہ بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے احسن بھی ہے. ذالک کا خیر, ایک تو اپنی جگہ پر ایک فعل جو ہے اپنی جگہ حق ہے, مبنی بر عدل ہے, مبنی بر انصاف ہے, معقول ہے, عقل کا تقاضا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, معلوم بات ہے. ذالک کا خیر, یہی خیر ہے, یہی بھلائی ہے, اور یہ خیر تو جانی پہچانی ہے, جانی بوجھی ہے, سب مانتے ہیں. جو شخص کمی کر رہا ہے وہ بھی مانے گا کہ اچھا کام تو یہی ہے کہ پورا دیا جائے, جو ڈنڈی مار رہا ہے وہ بھی تسلیم کرے گا کہ بھلائی یہی ہے کہ ڈنڈی نہ ماری جائے. ذالک کا خیر, لیکن اس پر اضافہ کیا گیا احسن و تعویلا, یہ ہے اصل میں کہ جو اس میں ترغیب کا جو پہلو ہے تعلیم کا. تعویل کہتے ہیں, اعلیٰ یعولو کہتے ہیں کسی شے کا رجوع کرنا, کسی چیز کی طرف لوٹ کر آنا, آل یعول ہو، اسی سے لفظ آل بنا ہے. آل کسی بھی بڑے شخص کی وہ تمام متعلقین ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس سے منسوب کرتے ہیں. یہ لفظ ہمارے ہاں بڑے غلط طنز میں جو ہے ایک خاص مکتب فکر نے آل کے لفظ کو جو ہے خاص طور پر حضور کی طرف اولاد کے لیے آل رسول کا لفظ جو ہے خاص کر دیا. یہ صحیح نہیں ہے. آل میں وہ ساری پوری امت شامل ہے. آل میں جو بھی حضور کی طرف نسبت کر کے اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے سب حضور کی آل میں شامل ہیں. اس لیے کہ آل فرعون کا لفظ قرآن مجید میں ہے. آل فرعون سب کے سب فرعون کی اولاد تو نہیں ہے، پوری قوم کی ہے، اور فرعون کی پوری قوم جن کا سر بھرا اور سر دھرا جو ہے وہ فرعون تھا، وہ در حقیقت آل فرعون ہو. کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آل فرعون کا لفظ آیا. آل فرعون فرعون کی نسل نہیں تھی. تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی پوری امت آل میں شامل ہے. اسی سے لفظ کی اصل حقیقت سمجھ تعمیر کسے کہتے ہیں. کوئی شے ہے کہ جس کا اب مفہوم جو ہے پوری طریقے سے اب خود واضح نہیں ہے. ایک انسان کوشش کر کے اس کا جو اصل مفہوم ہے اس کی طرف اس کو لوٹاتا ہے، یہ تعمیر ہے. تعبیر اور تفسیر میں یہ فرق ہے. یہ دو الفاظ قرآن مجید کے لیے مستعمل ہیں. تفسیر کے معنی کھولنا، روشن کرنا، واضح کرنا، یہ تفسیر ہے. تعبیر کسے کہتے ہیں؟ تعبیر ہے اس کو اصل مفہوم کی طرف لے جانا. اگر اصل مدعا کیا ہے، الفاظ یہ ہیں، الفاظ کے معنی یہ ہیں، یہ صرف کے اعتبار سے یہ ہے، لفظ کے اعتبار سے یہ ہے، اس کا مادہ یہ ہے، یہاں سے یوں بن کر یوں آ گیا ہے، یہ ترکیب، یہ سب کیا ہے، یہ تفسیر ہے. تعبیر کا مدعا کیا ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس سے اصل مقصود کیا ہے، اس کی طرف لوٹانا، یہ ہے تعویل. تو اصل و تعویل اس میں در حقیقت نفی کی جا رہی ہے کہ بظاہر تو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم نے ڈنڈی ماری کچھ کما لیا، حالانکہ کمایا نہیں گوایا ہے. بظاہر محسوس کرتے ہو کہ آپ نے پیمانہ جو ہے پورا ناپ کر نہیں دیا تو کچھ نہ کچھ نفع ہو گیا، آپ کو کچھ بچت ہو گیا. حقیقت میں بچت نہیں ہوئی، در حقیقت آپ کا نقصان ہوا ہے. احسن و تعویلا انجام کے اعتبار سے بہترین یہ ہے کہ جب ناپ کر دو تو پورا پورا ناپو، جب تول کر دو تو پورا پورا تولو. یہ ہے احسن و تعویلا. تعویل کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے یہی شے بہتر ہے، کسی کے نتائج صحیح نکلیں گے. یہی تک میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اتفاق کرنی چاہیے. ویسے یہ کہ اس کے بعد والی آیت جو ہے اس پر کچھ تفصیل سے گفتگو کرنے کا چونکہ ارادہ ہے، اس لیے اسے میں اگلی نشست کے لیے ملتوی کر رہا ہوں. تاہم یہ کہ ترجمہ کر لیں جو بھی ہمارے پاس منٹ ابھی رہتے ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اس میں تَقْفُ، یہ قاف فا اور یا قفا مادہ ہے، اس کا وقف نہیں ہے. یہ اس میں جو حروف اصلی ہے اس میں واو شروع میں نہیں ہے. قفا جس سے لفظ قافیہ بنا ہے، قافیہ شعر کے باقی سے آنے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کا قافیہ ہوتا ہے، قافیہ اور ردیف. اسی طریقے سے قافی کے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ سواری کے اوپر ردیف کی حیثیت سے، تو پیچھے آنے والی شے. یہاں پر ولا تقفو، پیچھے مت لگو، پیروی نہ کرو، پیچھے نہ پڑو. ولا تقفو ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کے درپے نہ ہو. یہ درپے ہونا صحیح ترین مفہوم ہو جائے گا، اس کے درپے ہی نہ ہو. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، سماعت، بصارت اور عقل، ان کے بارے میں اللہ کے ہاں مسئولیت ہے، جواب دہی ہے. ان چیزوں کی بنیاد پر جاننا اور ماننا چاہیے جو کچھ بھی تم جانو اور مانو. اس میں بنیادی طور پر اصل میں اسلامی معاشرے کا اور اسلامی ثقافت کا، اسلامی کلچر کا ایک بہت اہم اور بنیادی وقت ہے جو سامنے آتا ہے. جن چیزوں کو ہم آکلٹ سائنسز کہتے ہیں، اب یہ دست شناسی ہو رہی ہے، لکیروں کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ اسکاؤٹ کر رہا ہے، پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، ستارہ شناسی ہو رہی ہے، نجومی ہے، ذائقے بن رہے ہیں، یہ سب آکلٹ سائنسز ہیں. سائنس آف نمبرز ہیں، کلرز کے حساب سے کچھ چیزوں کی پیشن گوئی. یہ نہیں ہے کہ ان میں سرے سے کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت ہوگی. بول رہے کوئی اس کائنات کے اندر ساری چیزیں مربوط ہیں، کسی نہ کسی شے کے ساتھ کسی دوسری شے کا کوئی نہ کوئی ربط تو موجود ہے، کہیں نہ کہیں تو ہے. وہ جو کعبے سے ان بتوں کو نسبت سے دور کی، تمام چیزیں ایک عبادت ہے، ایک مربوط نظام ہے، اس میں کوئی نہ کوئی رب اور تعلق ہے، لیکن ان کے پیچھے پڑنا، ان کے درپے ہونا، ان کی تصدیق کرنا، ان پر یقین رکھنا، اس پر اپنا موقف قائم کرنا، اس پر کوئی رائے بنا لینا، اس پر منصوبہ بندی کرنا، یہ سب در حقیقت اس ذہن کے، اس مزاج کے منافی ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے. بلا تخت کو مال ایسا لگا بھی علم. البتہ اس سے جو ایک بڑی اہم بحث سامنے آتی ہے، علم کس کس شے کا نام ہے؟ کسی پر تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوگی. یعنی علم و علمان، علم دو ہے، ایک علم علم وحی ہے، ایک علم انسانی علم ہے. علم وحی انسانی علم نہیں ہے، یہ تو آسمانی علم ہے جو آتا ہے، اور یہ علم وحی جو ہے یہ مختلف سورس ہے اس کی. لیکن ایک ہے انسانی علم. انسانی علم کا دار و مدار یہ جو ایکسٹرنل سینس آرگنز ہیں، جن میں سے اہم ترین ہے سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا، یہ اہم ترین ہے. ورنہ یہ کہ اس کے علاوہ بھی ہے، چکھنا بھی ہے، سونگنا بھی ہے، چھونا بھی ہے، ٹچ بھی ہے، جیسے کہ ہمارے گزشتہ نشست میں آیا تھا. یہ ملامست جو ہے، لمس جو ہے، یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. اس سے بھی انسان بہت سی معلومات حاصل کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ ایک طرفہ معلومات حاصل ہوتی ہے بلکہ دو افراد کے مابین کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے ان تمام سینس آرگن سے جو بھی معلومات حاصل ہو، ان سے استدلال کرتے ہوئے، ان سے استنباط کرتے ہوئے، ان سے پھر انسان جو ہے منطقی اعتبار سے، استخراجی منطق، اس سے استخراج کرتے ہوئے، نتائج اخذ کرتے ہوئے انسان آگے بڑھے، یہ ہے انسانی علم. سارا ہمارا مادی علم اسی پر مبنی ہے. وحی کا علم یہ بالکل مختلف شے ہے، جس کا تعلق نہ ہمارے حواس سے ہے نہ ہماری عقل سے ہے. یہ اس کا تعلق، اگر وحی کی اگر کوئی توثیق ہمیں اپنے باطن میں محسوس ہوتی ہے، وہ بھی عقل سے نہیں، اس کی توثیق ساری قلب سے محسوس ہوگی. اسی پر اصل میں مجھے ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، علم و ایمان کے حوالے سے، تاکہ یہ حقائق جو ہے یہ اچھی طرح واضح ہو جائیں. اس لیے کہ اس کے ضمن میں بھی بڑا گڑبڑ ہے، لوگوں کے ذہن میں تصورات جو ہیں وہ بہت ہی الجھے ہوئے ہیں. علیحدہ علیحدہ یہ دو علم، جن کے لیے کہ میں حوالہ دیا کرتا ہوں خاص طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا، اس میں یوں سمجھیے کہ پرکار کو کھول دیا گیا ہے. ایک آغاز میں ایک علم کا ذکر ہے، علم آدم الاسماء کلہا، یہ علم الاسماء ہے. اور دوسرا علم یہ ہے، فإما یأتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہدایت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، جو ہر انسان پر نہیں اتری ہے، انبیاء پر اتری ہے، انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہے، اور یہ اپنے نقطۂ عروج کو، نقطۂ کمال کو پہنچ گئی ہے قرآن حکیم کے اندر. یہ دو علم ہے علم و ایمان کے حوالے سے. اس پر کچھ مزید انشاءاللہ گفتگو جو ہے آئندہ نشست میں ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.